السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. والصلاة والسلام على الحسن المصطفى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور اپنی اور آپ تمام حضرات کی جانب سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کو ان کے جد کی ولادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ ہمیں یہ موقع میسر ہوا کہ ہم امامت کے آٹھویں شمس اور عصمت کی دسویں کڑی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور خداوند کریم کی جانب سے یہ توفیق ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ہم امام کی زندگی کے اوپر کچھ ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے. اصل جو عنوان ہے ہمارا، وہ دو اہم نقطے ہیں جن پر ہم نے بحث کرنی ہے. ایک، شیعہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں، اور ایک امام کی جو سیاسی فعالیت ہے اس اعتبار سے. یہ دو اہم نقطے ہیں جس کو ہم نے زیر بحث لانا ہے. کچھ چیزیں میں مقدماتی طور پر عرض کروں گا، اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم کسی مناسب نتیجے تک پہنچ سکیں. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سیاسی فعالیت ہے، آپ کی جو سیاسی زندگی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو تحلیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اسلام کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، یا جو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ پہلی اور دوسری صدی میں بن گیا تھا اسٹرکچر، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ایکچولی کس پولیٹیکل سینیریو میں زندگی کر رہے تھے، کس پولیٹیکل سسٹم اور کس قسم کی سیاسی حالات تھے جن کے اندر آپ زندگی کر رہے تھے، کیا سیاسی ماحول تھا، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا. ایک اہم ترین بات جو میں کہتا چلوں کہ کیوں ہم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی زندگی کو زیر بحث لاتے ہیں، اس میں ایک اہم مسئلہ آپ کی ولی عہدی ہے کہ جس کو بالآخر آپ نے قبول کیا. جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی امام نے ولی عہدی کو قبول کیا تو ہم لازمات بے ساختہ جواب دیتے ہیں, اور بظاہر صحیح بھی ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو مجبور کیا گیا تھا, آپ نے اکراہن اس کو قبول کیا. یہ جواب ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے دیکھیے کہ اکراہن قبول کر لینا اگر مسائل کا حل ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں یزید کی بیعت کو اکراہن قبول نہیں کیا. دو سچویشنز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک مرتبہ آپ ظلم, جبر, خوف, کوئی بھی عنوان رکھیں, اکراہن جبرن آپ کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں, یہ کنڈیشن ہے. لیکن ایک کنڈیشن کیا ہے کہ آپ صرف قبول نہیں کرتے, آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان دو کنڈیشنز میں فرق آپ کو بڑے واضح طور پہ نظر آ جائے گا. کسی چیز کے آگے سر تسلیم خم کر دینا, اسے قبول کر لینا, اس کے آگے ہار مان لینا, چاہے ریزنز کچھ بھی ہوں, ابھی میں ریزنز پہ بات نہیں کر رہا, آپ ریزنز کو جسٹیفائی کر سکتے ہوں نہ کر سکتے ہوں یہ بحث نہیں ہماری. فار دا ٹائم بینگ آپ کنسیڈر کر لیں کہ جو ریزنز ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ہم یہ کہیں کہ فار اے گڈ ریزن انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اب قبول کرنا ایک اسٹیج ہے اور کوآپریٹ کرنا ایک الگ اسٹیج ہے. لازمی بات ہے کہ صرف قبول کرنے میں اور قبول کر کے کوآپریٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. خوب کوآپریٹ کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوآپریٹ کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. کوآپریٹ کرو, تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ, ہیلپ کرو ایک دوسرے کی, کس چیز میں؟ نیکی اور تقوی میں. اور مت کرو کوآپریٹ ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور عدوان میں, معصیت میں, بغاوت میں, دشمنی میں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ مت کرو. اب یہ اٹ سیلف ایک موضوع ہے کہ جس کو کھولا جا سکتا ہے, جس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ نیکی میں کوآپریشن کسے کہتے ہیں, اسم, عدوان, گناہ, معصیت میں کوآپریشن کسے کہتے ہیں, ہمارا بیہیویئر کیا ہے, ہم خود کہاں, ویئر وی ڈو اسٹینڈ, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا کیا بیہیویئر ہے کہ ہم نیکی پہ لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں یا نہیں, آیا ہم گناہ میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کو جاننے کے لیے پہلے تو ضروری ہے کہ تعاون علی الاسم والعدوان کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ سم ٹائمز ہم لوگوں کی گناہ میں مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے دوست سے دوستی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بیسیکلی اسم اور عدوان پہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں, اپنے بھائی کی, اپنے عزیز کی, لیکن ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تعاون علل اسم والعدوان کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ اور ظلم میں تعاون کرنا خود گناہ ہے, ظالم کی مدد کرنا خود ظلم ہے, ظالم کے ساتھ کوآپریٹ کرنا خود گناہ ہے. امام حسین اور امام رضا کے درمیان میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کنڈیشن تھی وہ بیعت تک تھی, آپ نے بیعت کی بات, بیعت قبول کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے. امام رضا سے بیعت کی بات نہیں ہو رہی, امام رضا کو گورنمنٹ میں شریک کیا جا رہا ہے. خوب ولی عہد کتنا امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک عام سا درجہ ہوتا ہے, ولی عہد ایک امپورٹنٹ درجہ ہوتا ہے, اتنا امپورٹنٹ درجہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ, اب یہ ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا حس کرنا چاہیں تو میں ایگزیمپلیفائی کروں اس کو, ولی عہد بعض اوقات اتنا امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے، ولی عہدی کی کیفیت اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو کسی بڑے آدمی کا جانشین بنانے کے لیے، دیکھیں مسئلہ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، اردو میں ایک محاورہ یوز کیا جاتا ہے پدرم سلطان بودھ، کہاں استعمال ہوتا ہے یہ پدرم سلطان بودھ، معنی کیا ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے میرا باپ سلطان تھا، کہاں استعمال ہوتا ہے یہ پدرم سلطان بودھ؟ یہ محاورہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر انسان خود تو کچھ نہ ہو، اس کے اندر کوئی کوالٹیز نہ ہو، اس نے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا ہو، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی امتیاز ہیں، ان کی بازگشت والد صاحب پر ہو رہی ہو، میرے والد صاحب بڑے عالم آدمی تھے، میرے والد صاحب بڑے افسر تھے، میرے والد صاحب نے فلاں کام کیا، میرے والد صاحب نے فلاں تنظیم بنائی ہے، کیا وہ کیا، یعنی ہر خوبی کی بازگشت کس پہ جاری ہو؟ والد صاحب پر۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے پدرم سلطان بودھ، لیکن آپ خود کیا ہیں؟ پدرم سلطان بودھ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں خود کوئی کمال نہ ہو، سارا کمال کس پر ہو؟ باپ پر۔ سلطان آپ کے والد صاحب تھے، آپ کیا ہیں؟ بادشاہ آپ کے والد صاحب تھے، آپ خود ویئر آر یو اسٹینڈنگ، سوال یہ ہوتا ہے تم خود کہاں ہو، تمہارا کیا کارنامہ ہے؟ تو یہ جو پدرم سلطان بودھ والی کیفیت ہے نا، یہ ولی عہد میں جھلکتی ہے بعض اوقات، اور ولی عہدی کے لیے لوگ اتنا زور لگاتے ہیں کہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ نے، بلکہ ہسٹری کیا کہنا چاہیے، ریسنٹ ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولایت عہدی، ولی عہد اور جانشین ہونے کے لیے لوگ اپنی نسلوں کے نام بدل رہے ہیں، ایسے علاقے میں جہاں پر قبیلہ اور کاسٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے، قبیلہ اور کاسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے سے زور ہے، لیکن سیاسی میدان میں اگر ولایت عہدی کو اون کرنا ہو تو وہ نسل بدلنے میں بھی ان کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، کیوں نسل بدلی جا رہی ہے اور وہ بھی اتنی اوپنلی، یعنی بغیر کسی اس کے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے کسی کے کارنامے کو اون کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کارنامے کو اون کرنے کے لیے اگر نسل بدل دی جائے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ بتلانا ہے کہ ہم فلاں صاحب کے جانشین اصل میں ہم ہیں، اب اس کے لیے آپ جو مرضی کر لیں، حتیٰ آپ کو نسل بدلنی پڑ جائے تو آپ تیار ہیں۔ ولی عہد جب سیاسی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسی سیاستدان کے تین چار بیٹے ہوں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ شارپ یا جو سب سے زیادہ تیز اور قابل ہوتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا جانشین، صرف کہتا ہے جانشین یا بناتا ہے جانشین، بناتا بھی، کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کو سیاست میں انوالو کیا جاتا ہے، اس کو آگے لایا جاتا ہے، فلاں ٹور پہ وہ ضرور جائے گا، فلاں سیاسی میٹنگ میں ضرور شریک ہوگا، فلاں لوگوں سے ملاقات کرے گا، فلاں معاملات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، یہ سب کچھ کیوں کرایا جاتا ہے؟ ٹو ٹرین ہیم ٹو انوالو ان دی پالیٹکس، تاکہ یہ اچھا ولی عہد ثابت ہو سکے، تاکہ یہ باپ کے جو کام ہیں اس کو کنٹینیو کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولی عہدی ایسی تھی؟ اگر ایسی نہیں تھی تو کیسی تھی، اور جو تھی اس کو آیا ولی عہدی کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ امام رضا کی ولی عہدی کے مسئلے کو حل کرنے سے ہمیں اور کیا فائدہ ملے گا؟ امام رضا کی ولی عہدی کو سالو کرنے سے ہمیں ایک فائدہ اور ملے گا، وہ فائدہ کہاں ملے گا؟ وہ فائدہ ہمیں وہاں ملے گا کہ جہاں پر ہمیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی 25 سالہ زندگی میں جو ایکٹیویٹی ہے، اس ایکٹیویٹی کو ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ ڈیفائن کریں گے، سالو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا نے اس کیفیت کو تاریخ میں لفظاً ثبت کرایا، ریکارڈ کرایا، انہوں نے کہا میں، تم مجھے مجبور کر رہے ہو تو میں ان شرائط کے ساتھ ولی عہد بنوں گا، تو ان شرائط کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں ان شرائط؟ مطلب اگر امام رضا یہ شرائط نہ بھی بیان کرتے تب بھی ہم سیاست میں پتہ لگ جاتا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی امام رضا جو ہے وہ اتنے سال ولی عہد رہے لیکن آپ نے اس طریقے سے اس ٹائم کو گزارا، وچ مینز کہ امام نے یہ کام نہیں کیے۔ لیکن امام خاموش رہ کر نہیں کرنا چاہتے، امام بتلا کر کرنا چاہتے ہیں کہ جو تم ولی عہدی دینا چاہ رہے ہو وہ ولی عہدی مجھے کیسے چاہے۔ اس مطلب کی طرف میں آؤں گا، اس سے پہلے کچھ مقدماتی گفتگو مجھے کرنی ہے تاکہ میں وہ صورتحال کہ جس میں امام رضا موجود ہیں اس کو ڈیفائن کر سکوں۔ وہ صورتحال کیا ہے؟ وہ پاک جو پولیٹیکل اسٹرکچر اسلام کا اور مسلمانوں کا بن چکا ہے وہ۔ اب یہاں پر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے، یا میں اگر اپنے اسپیسیفک ٹرمز میں کہوں تو میں کہوں گا کہ مسلمانوں نے ایک عرصے میں عروج دیکھا اور مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ پھیلی۔ اب یہ جو مسلمانوں کی حکومت پھیلی اس کا کریڈٹ مختلف لوگوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ میں آ کر اسٹوڈنٹس اس کو پڑھیں اور اس کو سالو کریں کہ یہ جو کریڈٹ دیے جاتے ہیں اس میں ان صاحب کا اپنا کوئی کارنامہ ہے یا یہ ریبن کاٹنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ایسا، پروجیکٹ کوئی چلاتا ہے، ریبن کوئی کاٹتا ہے، اور جو ریبن کاٹتا ہے وہ اون کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ پاکستان کو اتفاقاً یوم آزادی بھی ہے، یہ بھی ایک بلیسنگز ہے۔ پاکستان کو ایٹامک پاور بنانا ابھی کتنا با عظمت کام ہے، اس با عظمت کام کو اون کرنے والے آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ ایک پارٹی کہتی ہے جی ہم ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا اور فلاں صاحب نے یہ کیا اور یوں کیا اور وہ کیا۔ ان کے مقابلے پہ جو ریبن کاٹنے والے ہیں جنہوں نے ایٹامک بم کا دھماکہ کرایا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہمارے دور میں دھماکہ ہم نے کرایا۔ حالانکہ یہ بات تو بہرحال یہ بات تو خیر سبھی کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایٹامک بم بنانا مہم ہے، پھاڑنا اتنا مہم نہیں ہے، بنے ہوئے بم کو چلا دینا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن باہر کچھ لوگ ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہماری وجہ سے۔ اسی کے مقابلے پہ کچھ محققین میں بھی جھگڑا ہے تھوڑا سا۔ ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے بنایا، یہ میری کوشش ہے۔ ان کے مقابلے پہ ایک اور پروفیسر نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ تو فلاں ٹائپ کے تھے، آپ کا تو کام یہ تھا، اصل تو بنانے والا میں تھا، اصل تھیورسٹ تو میں تھا، اصل کام تو میں نے کیا۔ کیوں یہ آپس میں اس پہ لڑ جھگڑ رہے؟ اس لیے کہ ایک با عظمت کام کو اون کرنے نا واقعی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ کہا جائے کہ یہ فلاں صاحب نے یہ کرنا من انجام دیا۔ اب جو اسلامی فتوحات ہیں اس کو تاریخ میں تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آ کے دیکھا جائے کہ یہ جو فتوحات ہوئی ہیں یہ واقعی فلاں صاحب کا کارنامہ تھا کہ ان کی خلافت میں یہ ساری چیزیں ہو گئیں، فلاں فلاں علاقے فتح ہو گئے اور اتنی اسلامی حکومت پھیل گئی۔ واقعی کیا وہ اس بات کے اہل تھے؟ کیا لشکر انہی کا ڈیزائن کیا ہوا تھا؟ کیا اسلام کے لشکر میں جہاد کی جو فضیلت اور اس کا مقام اور اس کی جو طلب ہے وہ ان کی ایجاد کی بھی تھی؟ کیا مسلمانوں کے جو کہ ابھی 20-30 سال پہلے تک اس خطے کی جاہل ترین قوم تھی، آپس میں منقسم ترین قوم تھی، ان کو جمع کرنے والے یہ تھے؟ کیوں تاریخ میں ہلاکو خان کو چنگیز خان پر فوقیت نہیں دی جاتی؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ جی ہلاکو خان واز دا گریٹ کانکرر؟ حالانکہ ہلاکو خان کے دور میں جو منگولز کی حکومت ہے وہ زیادہ پھیلی ہے۔ آپ فوراً کہیں گے کہ جناب ہلاکو خان کے دور میں پھیلی ضرور ہے، ہی واز اے گڈ فائٹر، اچھا سپہ سالار ضرور تھا، لیکن لوگوں کو گیدر کرنا، منگولیا کی ڈسپرسڈ اور ڈپرائیوڈ مظلوم اور
پسی ہوئی قوم کو جمع کر کے اتنی بڑی قوت بنانے والا چنگیز خان ہے. ہی رولڈ, اس نے چرخا چلایا, ہلاکو خان نے تو اس کو آگے بڑھایا. تو میں آپ سے پلٹ کر یہ کہوں گا کہ اگر آپ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تاریخ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر اسلام کی تاریخ کو آپ کیوں اس طرح سے ڈیفائن نہیں کرتے؟ ہلاکو خان کے بارے میں تو تاریخ میں ثابت ہے کہ ہی واز اے گڈ سپہ سالار, اس نے کئی جنگیں لڑی تھیں, وہ اپنے باپ کے بالکل برابر کھڑا ہوتا تھا. پیغمبر کے بعد سیاسی عہدے جن کے پاس تھے, ہمارے پاس تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بھی جنگ میں کوئی سپہ سالاری کا کارنامہ انجام دیا. ان سے تو ویسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہیں. واقعی ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ یہ اسلامی حکومت کو یہاں تک پہنچائیں؟ یا پیغمبر اکرم کا کمال ہے کہ انہوں نے جو رولنگ ڈالی تھی, انہوں نے جو چرخش, انہوں نے جو چرخا چلایا تھا, وہ اتنا پاورفل تھا کہ آپ نے 1100 سال عظمت کے گزار دیے؟ یہ کوسچن ہے تاریخ میں. ربن کاٹنے والوں کو اگر آپ نے تحفے دینے ہیں تو آگے لوگوں نے اس سے بڑے بڑے ربن کاٹے ہیں, ان کو کیوں نہیں اون کراتے پھر آپ؟ کیوں میں یہ باتیں کروں؟ اس لیے کہ دیکھیے, مسلمانوں نے جو اپنی اسٹرینتھ دیکھی ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی سیرت, آپ کا کام اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ نے عرب کے اندر ہی نہیں, عرب سے باہر بھی آپ نے اتنا, آپ نے لوگوں کے اندر جوش, جذبہ اور ایمان بھر دیا تھا کہ آپ کا جو چلا ہوا, یہ دیکھیں روم کی فتح, ایران کی فتح, یہ ساری وہ چیزیں کہ جن کو پیغمبر اپنے دور میں فورسی کر چکے تھے, کوئی بڑا کارنامہ نہیں. لشکر کو ڈیزائن کرنا, لشکر کو بنانا, بڑے ہوئے لشکر کو آگے چلانا, اور پھر ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسی فورس نہیں چھوڑی کہ جو اسلام کو سپورٹ کرے گی. معصومین کا گورنمنٹ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا, کیا ہے معصومین نے, اور وہ نظر بھی آتا ہے. جو چیز میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ہمارے سامنے ہسٹری پیش کی جاتی ہے, یہ ہسٹری تاریخ کی سب سے بڑی علمی خیانتوں میں سے. شخصیات کو ڈیولپ کیا گیا, شخصیات کو بنایا گیا, بعض شخصیات کو چھپایا گیا. ایک ایسی ہسٹری ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے, اور جب اس ہسٹری کی بیس پر آ کر ہم اسلام کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو سوائے غلط نتیجے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. پھر لوگ سوال کرتے کہ یہ کیسے ہوا؟ کل ہی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, مگر آپ نے جبر نہیں کیا, آپ نے زبردستی یہ کام نہیں کرایا. تو میں نے ان کو مسکرا کے کہا, میں نے کہا آپ جب تک اپنی تاریخ پڑھتے رہیں گے آپ کو اسلام ایسے ہی دکھائی دے گا. میں کہا آپ صحیح تاریخ پڑھنا شروع کریں, اسلام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کون سی تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ؟ آپ وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں. میں لازمی طور پر میں کچھ چیزوں کو صرف ایگزامپلیفائی کر سکوں گا, صرف مثال کے طور پر اشارہ کر کے بڑھوں گا. میں تاریخ کی بحث کو اگر میں نے کھول دیا تو پھر بہت بات آگے تک چلی جائے گی. اب میں مثال دے کے آگے بڑھوں کیونکہ مجھے خاص وقت تک پہنچ. کیسے آپ نے شخصیات کو ڈیولپ کیا؟ آپ نے شخصیت بنائی سیف الاسلام. یہ سیف الاسلام کہاں نظر آئے؟ ایران کی جنگ میں, ساسان کی جنگ میں. خوب, یہ سیف الاسلام اگر سیف الاسلام تھی تو پیغمبر کے زمانے میں کہاں تھی؟ جس کو آپ نے سیف الاسلام کا لقب دیا, اس کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی ابتدا یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ سیف الہی, سیف الہی پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے مخالف ہی لڑتی رہی. یہ سیف اسلام وہ لشکر تھا جو بھاگ رہا تھا احد میں, اور جب اس نے دیکھا کہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے تو پلٹ کر حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید ترین نقصان پہنچانے والی آپ کی یہی سیف الہی. خوب, چلو اس وقت تو کافر تھے, معاف کر دیا ہم نے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ظالموں کی توبہ ہمارے ہاں چٹکیوں میں قبول ہو جاتی ہے. معصوموں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم, اور ظالموں کی جو توبہ ہے اس کو بالکل سیکنڈوں میں قبول کر لینا ہے. رسول کا پورا خاندان کاٹ دو, بچیوں کو اسیر کر دو, اور پھر کہہ دو کہ یزید نے توبہ کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ختم ہوگی بات. اتنا آسان ہے. ایسے ہی ہو نا ہمارے ہاں, تو رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بٹ رہے, فلاں نے اسلام کی کمر توڑ دی اور پھر اس نے توبہ قبول کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلاں نے اسلام میں اسرائیلیات کو بھر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلاں نے اسلام میں اجتہادی غلطی کر کے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جس نے اسلام کے لیے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا, جس نے اسلام بچانے کے لیے اپنی چادروں کو اتار دیا. یہ اسلام ابھی تک ہماری سمجھ میں آیا نہیں ہے. اسلامک پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل تاریخ کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسلام کے فوراً بعد سے آپ کو اسلام میں عرب اور عجم کی سیگریگیشن نظر آئے گی. حجت الوداع کے خطبے میں پیغمبر نے من کنتم مولا کہا یا نہیں کہا, اس کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا ہے نہیں, اس کو کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں. من کنتم مولا کنٹروورشل ہے نہیں, بنایا گیا ہے. اچانک سے ایک صاحب سو کے اٹھتے ہیں اور وہ کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ تو کچھ ہوا نہیں تھا, یہ شیعوں نے اہم ہی بنا دیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہی کتاب مرجع بن جاتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو اس نے بات کہی ہے یہ صحیح ہے بھی یا نہیں. ہمارے سامنے جو بیہیویئر ہے وہ اصل میں یہ بیہیویئر ہے. پھر وہ ایک جھوٹ جو ہوتا ہے اس کو اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ وہ سچ بن جاتا ہے. بعض حقیقتوں کو, بعض سچ کو اتنا چھپایا جاتا ہے کہ وہ بولتے ہوئے جھوٹ لگتا ہے. ہم اس ٹائپ کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. کہاں سے آئی یہ سیگریگیشن, یہ تبدیلی, یہ طبقاتی فرق؟ خوب آپ نے کنٹروورشل بنا دیا اپنی جگہ پر, لیکن یہ اس پہ تو آپ سب متفق ہیں نا. آپ کی تو کتابیں حجت الوداع کے خطبوں میں سب سے پہلا جملہ آپ بڑے افتخار کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے حجت الوداع میں کہا کہ عرب کو عجم پہ اور عجم کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ جملہ کنٹروورشل یہ تو نہیں ہے نا, یہ تو متفق ہے. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جملہ آپ مانتے ہیں تو اس بات کا کیا جواب دیں گے آپ کے خلافت ثانیہ میں مدینہ میں ایرانیوں اور عجمیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی, کس حق سے؟ عرب اور عجم کے درمیان میں یہ جو ڈفرینسیشن تھی, عرب اور عجم کے درمیان میں یہ جو فرق تھا, یہ کہاں سے آیا؟ اسے کون لے کر آیا, کس نے بنایا, کس حق سے؟ یہ عرب اور عجم کا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ تو پیغمبر نے حتماً کہا تھا کہ عرب کو اور عجم پر کوئی فوقیت نہیں ہے. تو عرب اور عجم کی جو یہ فوقیت نہ ہونے کا, یہ تو ڈیفائنڈ ہے نا, یہ تو متفق علیہ ہے. پھر کیوں ایسا ہوا؟ کیوں خلافت ثانیہ میں ایرانیوں اور عجمیوں کے داخلے کو مدینہ میں ممنوع قرار دیا گیا, ان کے وہاں رہائش کو, ان کے وہاں رہنے کو اور وہاں پر مستقل سکونت کو ممنوع قرار دیا گیا؟ کیوں؟ کیوں اس کے بعد؟ یہ جو عربی نژاد اور نسل پرستی کا بیج ہے, یہ اسی خلافت ثانیہ کی دین ہے. اس کو لگایا گیا اور اس کا نتیجہ وہ ہے کہ جو آپ نے بعد میں کوفہ میں دیکھا, کہ کوفہ میں باقاعدہ عرب انہی ایرانیوں کو اپنا غلام کہتے تھے, اپنا بندہ کہتے تھے, کہتے تھے یہ غلاموں کی اولاد ہے. کیوں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کو جو اپنا دارالحکومت بنایا, اس کی ایک فلسفی, اس کی ایک علت یہ ہے کہ آپ جانتے تھے کہ ان عجمیوں کو جو مدینہ میں نہیں آنے دیا گیا, ان کو یہاں نہیں سیٹل ڈاؤن ہونے دیا گیا, ان کی سیٹلمنٹ کو جو یہاں پر روکا گیا جبرن، اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں نکلا کہ یہ مدینہ میں نہیں آ سکے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ عرب میں، اسلام میں نسل پرستی اور عرب نجات پرستی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اور عرب اپنے آپ کو برتر مانتے تھے. یہ وہی چیز ہے جس کو آگے چل کر مختار نے اپنی تحریک میں ایز اے پولیٹیکل ٹول کیش کیا ہے. مختار کے لشکر کی ایک بڑی تعداد جو ایرانیوں پر اور عجمیوں پر مشتمل تھی اور اس نے اس کا ساتھ دیا، اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات نے اپنے دور میں ایرانیوں پر عجمیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو برابری کا موقع دیا، ان کے ساتھ محبت کا اور مساوات کا سلوک کیا گیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ایرانی یہ عجمی جو پہلے سے بھی اور بعد میں بھی اسی وجہ سے آئمہ کے نزدیک ہوئے تھے. اور مولا جانتے تھے، کیونکہ دیکھیے ڈپرائیوڈ اور ظلم کے اندر دبی ہوئی قوم جو ہوتی ہے، آپ اس کو اگر تھوڑا سا سپورٹ کریں تو وہ آپ کے زیادہ وفادار ثابت ہوتے ہیں. ان کا حق ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر ایک پولیٹیکلی بھی آپ بات کریں تو یہ بات بڑے آرام سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کسی ظلم کی ماری، ظلم کی ستائی ہوئی بھی ڈپرائیوڈ جو قوم ہے، اگر آپ اس کے اوپر کام کریں اور اس کو آپ اس کا حق دلائیں تو وہ آپ کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں ثابت، بنسبت ان کے جو حاکم طبقہ ہوتا ہے. اسی کو جناب مختار نے کیش کیا، اسی کو بعد میں آئمہ کو بھی سپورٹ ملی. ایک تاریخی بلنڈر، ایک تاریخی جھوٹ یہ بھی ہے، ایک تاریخی دھوکہ یہ بھی ہے کہ جی ایرانیوں نے جو شیعہ تحریک ہے اس کو سپورٹ کیا، جبکہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو لازمات ایران خلافت ثانیہ میں اسلام کا حصہ بنا، اور اس کے پہلے تقریباً 400 یا 500 سال ایسے ہیں کہ جو یہ پورے کا پورا علاقہ سنی نشین تھا، اور اہل سنت کے جو سارے بڑے علماء ہیں، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور سارے کے سارے یہ بڑے نام، قزوینی وغیرہ، یہ سب کے سب ایرانی ہیں. یہ جو اچھا صرف یہ نہیں ہے، خلافت ثانیہ میں جو اسلام پر ظلم ہوئے ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں ایک دو طرف کی طرف اشارہ کروں گا. ایک، عرب اور عجم سیگریگیشن، عرب نجات پرستی جس کی جتنی شدت سے رسول اکرم نے مخالفت کی تھی، اس کو ختم کرنا چاہا تھا، اس کو اسی خلافت میں دوبارہ کلٹیویٹ کیا گیا، اسی کو پانی دیا گیا، اسی کو مضبوط کیا گیا، جو کہ آج تک، یعنی ابھی تک جو اس کی سیگریگیشن کی بو ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. دوسرا کیا کیا گیا؟ دوسرا یہ کیا گیا کہ لوگوں کو ان کے حق کے بغیر مال تقسیم کیا گیا. یہ کارنامہ بھی خلافت ثانیہ کا کارنامہ ہے. یہ پہلے اسلام قبول کیا، اس نے اس کو زیادہ دو، اس نے ہجرت میں کی تھی، اس کو زیادہ دو، یہ احد میں بھی تھا، بدر میں بھی تھا، اس کو زیادہ دو، اس نے فلاں کام کیا، اس کو کس حق سے؟ پیغمبر کی کب سیرت یہ رہی ہے کہ پیغمبر نے کسی کو پہلے اسلام لانے پر جو ہے وہ زیادہ بیت المال، مگر بیت المال کا نظام پیغمبر کے اپنے دور میں نہیں تھا، مگر غنائم کی تقسیم کا جو سسٹم ہے وہ پیغمبر کے دور کا کام نہیں ہے، یہ سارے کام پیغمبر کے دور کے کام ہیں، خود پیغمبر نے یہ کام کیے. لیکن پیغمبر نے جب بیت المال تقسیم کیا، پیغمبر نے جب غنائم تقسیم کیا، تو کب یہ کہا کہ فلاں تم پہلے اسلام لائے تھے تم زیادہ اٹھا لو، فلاں تم بدر میں بھی تھے اور احد میں بھی تھے تم زیادہ اٹھا لو، فلاں تم نے ہجرت کی تھی تمہیں زیادہ ملے گا، کب کیا پیغمبر نے یہ؟ آپ نے تو اجتہادی غلطی کے رومال میں لپیٹ کے چھپا دیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جنگ جمل ہے. دیکھیے دو فنومینا ہیں، ایک ہوتی ہے مساوات اور ایک ہوتی ہے عدالت. کیا فرق ہے عدالت میں اور مساوات میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ عدالت ہے. اور مساوات کیا ہے؟ اور اگر سب کا حق برابر ہو تو پھر آسان سی بات ہے، بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ مساوات عین ظلم ہوتی ہے، عدالت کے خلاف ہوتی ہے. عدالت اور مساوات میں یہ فرق ہے، کہاں عدالت کرنی چاہیے اور کہاں مساوات، اس کا ایک کی پوائنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو. کہ کہاں پر آپ کو عدالت سے کام لینا چاہیے اور کہاں آپ کو مساوات سے کام لینا چاہیے. جہاں کہیں پر بھی استحقاق درمیان میں ہو وہاں پر عدالت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, اور جہاں کہیں پر بھی استحقاق نہ ہو درمیان میں تو وہاں مساوات کو ملحوظ خاطر رکھے. اب اس کی ایک بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے ایگزامپلیفائی بھی کر دوں میں اس کو. کسی مجلس یا کسی پروگرام میں آنا یہ کوئی استحقاق نہیں ہے, جو آ گیا وہ آ گیا. اب اس میں جو شرکت ہے یہ استحقاق نہیں ہے, اور فرض کیجئے کہ اس کے بعد کوئی تبرک بٹنا ہے, یا فرض کریں ابھی آپ کو شربت پلایا گیا, یہ جو شربت پلانا ہے یہ آپ کی شرکت پر ہے, اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے, جو یہاں پر آئے گا اس کو ملے گا. اب آپ اگر جان بوجھ کر کسی کو زیادہ اور کسی کو کم پلانے لگیں تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو جائے گا. یہاں کوئی یہ کسی کو اس بات پر فضیلت نہیں ہے کہ بھئی یہ صاحب چونکہ سب سے پہلے آئے تھے تو ان کو دو گلاس پلا دو, وہ فلاں صاحب آخر میں آئے تھے تو ان کو آدھا گلاس پلاؤ, یہ ذرا سر ہلا رہے تھے زیادہ زیادہ ان کو جو ہے وہ زیادہ دے دو, اور یہ والے جو تھے یہ ذرا آنکھیں بند کر کے ایک عرفانی حالت میں سن رہے تھے تو ان کو جو ہے ذرا کم دے دو. ٹھیک ہے نا, یہاں یہ نہیں ہے, اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے. اس لیے جب یہاں مرحلہ آئے گا تو یہاں پہ سب کو برابر دینا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں کہ اس کے بعد کوئی انعامی مقابلہ ہو, سوال جواب درمیان میں کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہو, جس کے بعد اس بنا پر دیا جائے کہ بھائی جو اچھی پرفارمنس دے گا اس کو, تو یہاں پر استحقاق ملحوظ خاطر ہے. انعامات کو مساوی تقسیم کرنا ظلم ہے. اب میں اس کو یہ نہیں ہوں, میں کہوں انعامات مساوی تقسیم کرنا ظلم ہے, اور تبرک جو ہے اس کو کسی استحقاق پر دینا بھی ظلم ہے. تبرک مساوی دیں اور انعامات کو استحقاق کے بنا پر دیں. یہ جو عدالت جب آپ درمیان سے اٹھا لیتے ہیں تو نتیجہ کہ آپ بیت المال عدالت نہیں ہے, بیت المال استحقاقی نہیں ہے, غنائم استحقاقی نہیں ہے, لہذا یہ مساوی تقسیم ہونے چاہیے. جنگ جمل کیوں ہوئی؟ جنگ جمل یوں ہوئی کہ اتنے سالوں میں یہ ظلم کے ذریعے سے جو مال اور متع جمع ہو گیا تھا, مولا کائنات نے آ کر یہ کہا کہ میں نکلواؤں گا. اب جمع ہوئی دولت کو واپس کرنا بڑا سخت کام ہے, کٹ گئے مر گئے پیسے واپس نہیں کیے. یہ ہسٹری ہمارے سامنے, تاریخ صرف یہ, اور بھی بہت سارے ظلم ہیں, کبھی موقع ملے گا تو فہرست گنواؤں گا آپ کو میں. ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں طبقاتی اور نجادی سیگریگیشن ایجاد ہو گئے. اب طبقاتی جو سیگریگیشن بنائی گئی تھی اور یہ جو نجات پرستی کی سیگریگیشن بنائی گئی تھی, بعض قبیلہ و قوم کو دوسروں پر فضیلت دینے کی باتیں کی گئیں, اس کا نتیجہ فوری طور پر یہ نکلا کہ 25 سال کے اندر اندر آپ کے پاس شام میں ایک بادشاہت بن گئی تھی جو کہ اسلام کے تصور کے عین خلاف ہے. اسلام کسی بادشاہت کو نہیں مانتا. قریش, بنو ہاشم, کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے. اہل بیت کی فضیلت کہیں پر بھی ان کے خاندان کے عنوان سے نہیں ہے, ان کی فضیلت اس ولایت کے عنوان سے جو کہ خدا نے ان کو دی ہے. اگر وہ خدا بنو امیہ کو دیتی تو آج ہم بنو امیہ کو مان رہے ہوتے. ہمارا کام کسی خاندان سے نہیں ہے, ہم بات کرتے ہیں ولایت الہیہ. ولایت الہیہ کے بعد ولایت کے علاوہ اسلام کا کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 25 سال کے اندر اندر اسی غلطیوں نے اسلام کے اندر بادشاہت کو ایجاد کر دیا, اور اس بادشاہت, اب دیکھیے اس بادشاہت, اس سارے سسٹم, اس نے بیسیکلی جو چاہا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سسٹم کے ذریعے سے اسلام کے جو اصول ہیں, اسلام کے جو ریشے ہیں, اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں. لیکن پیرللی پیغمبر اور ان کے بعد سے لے کر 250 سال تک اسلام کا ولائی نظام جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے. اب یہ اٹس سیلف ایک بحث ہے کہ نظام ولایت میں ولی اگر حکومت میں آ جائے تو کیا کر سکتا ہے، اور اگر حکومت میں نہ ہو تو کیا کرتا ہے. یہ میں نے کیوں، دیکھیں آپ لفظوں کو میں نے بڑا سنبھل کے کہا ہے. اگر حکومت میں ہو تو کیا کر سکتا جو ہے، یہ انشاءاللہ ظہور کے بعد معلوم ہوگا، لیکن اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بیان کی جا سکتی ہیں. اور حکومت میں نہ رہ کے کیا کرتا ہے، اس کو ہم 1400 سال سے اسٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. 1400 سال تک 1100 سال آپ نے اپنے عروج کے دیکھے کس وجہ سے، صرف اس ولایتی نظام کی وجہ سے. اس نے اتنا سپورٹ کیا، اس نے اتنا بنایا آپ کو کہ آپ نے اتنا ٹائم نکال لیا. آج جو آپ کی بربادی ہے اس کا نتیجہ آپ کے اپنے ہی بوئے ہوئے پودے ہیں جن کو آج آپ کاٹ رہے ہیں، ورنہ اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. جس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے بیسیکلی وہ، اب یہ دوسری ہجری کا اینڈ ہے اور تیسری کا شروع آغاز. بنو امیہ اپنے تقریباً 100-150 سال کا جو پیریڈ ہے اس کو نمٹا چکی ہے، اور ایک 50-60 سال بنو عباس بھی اپنی حکومتوں کو جما چکے ہیں، بادشاہتیں ہو رہی ہیں. جو تاریخ میں ایک بڑے مسئلے مسائل ہیں ہمارے سامنے جن کو بیان کرنا اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ کے جو خائنین ہیں انہوں نے جو تاریخ کو شکل دی ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے جو کہ حقیقت ہے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم ریڈ کرتے ہیں چیزوں کو اور انالائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچتے. یہ جو ان کو تاریخ میں خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، ذل الہی، خلیفۃ المسلمین وغیرہ کہا گیا، یہ تاریخ کے کریکٹر لیس ترین لوگ تھے. اور میں بعض چیزوں کو پہلے ایک دو اگزامپل آپ کو دے دوں ذرا محسوس کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس کو ذرا نزدیک سے محسوس کر سکیں، پھر واپس آتا ہوں اپنی بات پر. ہماری بھی جو ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، ہسٹری آف انڈو پاک، اس میں جو مغلیہ ہم سلطنت کے کارنامے پڑھتے ہیں، ہمیں زبردستی پڑھایا جاتا ہے جو فلاں بادشاہ جو تھا وہ قرآن پڑھا کر جو ہے وہ اپنی روزی کماتا تھا، ان کے فرزند صاحب جو تھے وہ ٹوپیاں بنا کے جو ہے نا وہ اپنی مضحکہ خیز ترین باتیں ہیں. یہ تاریخ جو قرآن پڑھا کر بے روزی کمانے والے جو صاحب تھے ان کی کنیزیں گنتے گنتے جو تاریخ دان تھک جاتے ہیں، کنیزوں کی تعداد ختم نہیں ہوتی. قرآن پڑھا کر تاج محل بنا دینا واقعا ایک معجزہ ہے. وہ تاج محل جو ہے وہ ایک نہیں، یہ دو بننے تھے. یہ وائٹ تاج محل تھا، دریا کے اس کنارے بلیک بننا تھا. وہ تو ہوا یہ کہ قرآن پڑھانے والے بادشاہ کے جو ٹوپی بنانے والے صاحبزادے تھے ان کی اسلامی غیرت جاگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت فضول خرچی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسلام بچانے کے لیے اپنے سارے بھائیوں کو مار دیا اور ابا کو قید خانے میں ڈال دیا. اور اسلام بچانے کے لیے پھر انہوں نے اس سے زیادہ خوفناک کام کیے جو ان کے ابا حضور کیا کرتے تھے. اور یہ اسلام کے خلیفۃ المسلمین ایک دن ابا کو زندان میں ڈال کے بھول گئے تھے، ان کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ابا نام کا بھی کوئی ہم نے زندان میں قیدی بھیجا ہوا ہے. تو ایک دن ٹہلتے ٹہلتے زندان میں ابا کی کوٹھری کے سامنے پہنچ گئے، تو بالآخر بہرحال باپ تھے، تھوڑا سا شاید رحم آ گیا، غیرت مسلمانی جو ہے وہ جاگ گئی ہوگی. پوچھا ابا کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. تو ابا نابینا ہو چکے تھے، قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ بس اب کوئی اور خواہش تو نہیں ہے، کہ میں یہاں بیکار پڑا رہتا ہوں، کچھ بچوں کو بھیج دیا کرو، میں قرآن پڑھا دوں اور مسور کی دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو پلٹ کے کہا، سارے بیٹے مارے گئے، تخت و تاج چھن گیا، اندھے ہو گئے ہو، زندان میں پڑے ہو، لیکن بادشاہت کا شوق تمہارے دل سے نہیں نکلا۔ تو یہ اتنے عظیم ماں باپ، باپ اور بیٹے، یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ وہ ہسٹری ہیں جو کہ تخت کے نیچے بیٹھ کے لکھے جاتے ہیں۔ ان کو جب آپ پڑھیں گے تو ان میں سے آپ کو درہم و دینار کی جھنکار خود بخود سنائی دے۔ تو اگر اس ہسٹری کو آپ پڑھ کر اسلام کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو نکلا کرتا ہے۔ یہ بادشاہ تھے، پہلے ہندو آ کرتے تھے، مسلمان آ گئے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ایک اندھے کے خدا کی پوجا کرتے، اس کے علاوہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا، نہ وہ اس بھگوان کو مانتے تھے نہ یہ اس خدا کو مانتے تھے۔ دیور کنگ، وہ بادشاہ تھے، وہ بادشاہ کرنے آئے تھے۔ اسلام کا نظام یہ نہیں ہے، کہیں بھی اسلام میں بادشاہ تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اسلام میں 1200 سال بادشاہت ہوتی رہی، اس کے باوجود بھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا تھا۔ یہ آسان کام ہے کہ آپ بادشاہ کا نام خلیفہ رکھ دیں، یہ بہت آسان کام، اور بادشاہ کا نام خلیفہ رکھ کے آپ کہیں کہ جی اسلام کا نظام تو خلیفہ کا نظام۔ یہ جن کو آپ خلیفہ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی خلیفہ نہیں تھے، یہ ہمیشہ سے بادشاہ تھے۔ اسی طرح کے کریکٹرز ہیں جن کو ہم تاریخ میں رشید وغیرہ کے نام سے پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے ان کو کریکٹر بلڈنگ کی گئی، کیسے ان کو بنایا گیا ہیرو؟ آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں نا، عجیب و غریب کہانیاں ملتی ہیں، فلاں صاحب جو تھے ہارون الرشید صاحب، بڑے ہمدرد خلیفہ تھے، وہ یوں کرتے تھے۔ یہ کہاں سے آئی ہمدردیاں معلوم آپ کو؟ دربار کے رائٹرز سے ایک کتاب لکھائی گئی جس کو ہمارے ہاں کہا ہے، اردو میں کہا جاتا ہے الف لیلا، انگلش میں اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اریبین نائٹس۔ اصل میں یہ ہے عربی میں الف لیالی، الف کہتے ہیں ہزار، خیر من الف شر، الف ہزار، الف لیالی لیل کی جمع، ہزار راتیں، جو ہمارا الف لیلا بن گیا، الف لیلا نہیں ہے، الف لیالی ہے، ہزار راتیں۔ ہزار راتوں کے نام پر ایک کہانیوں کا سلسلہ لکھا گیا، اور بیسیکلی اس الف لیلا کا جو ہیرو ہے بیسیکلی وہ وہی خلیفہ ہے۔ اور کیسے اس کو ہیرو بنایا گیا؟ ایسے ہیرو بنایا گیا کہ وہ راتوں میں نکلتا ہے، غریبوں کے گھر جاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے احوال جاننے کی کوشش کرتا ہے بھیس بدل کر، یہ ہمدرد خلیفہ۔ تو یہ آج تک ہمدرد کیوں ہیں؟ یہ ہمدرد اس لیے ہے، یہ اتنا دل سوز اور محبت کرنے والا خلیفہ کارنامہ ہے الف لیالی کا۔ ورنہ ان کے ظلم کی داستانیں اگر آپ نے سننی ہو تو کبھی تاریخ میں جا کر آپ کھنگالیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے اور انہوں نے کیا 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 ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا کیا، کیا تھے یہ لوگ۔ اب انہی کی اولاد جو ہے وہ دو بیٹے، محمد امین اور مامون۔ محمد امین جو تھا اس کو جو ایج حاصل تھا وہ یہ تھا کہ محمد امین دونوں طرف سے عرب تھا اور امیر خاندان تھا۔ مامون کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب تھے، اول تو ان کی ماں ایک ایرانی کنیز تھی، ثانیاً ان کا اگر صحیح معنی میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کا ہارون کی اولاد ہونا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہارون نے اپنے خلیفہ جو ایک اسپیشل آدمی تھا اس کا، وزیر وغیرہ، میرے ذہن میں جعفر برمکی نام ہے، اب جعفر برمکی ہے یا خالد برمکی ہے اس میں مجھے تھوڑا سا ذرا اشتباہ ہے، لیکن برمکی خاندان کا ایک وزیر تھا، اس کو بھیجا تھا اس نے، کنیز لاتے ہوئے اس نے راستے میں خیانت کی اور چپ چاپ بادشاہ سلامت کے حضور پہنچا دی۔ بادشاہ سلامت کو کبھی پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ یہ میرا کارنامہ ہے یا جعفر برمکی کا کارنامہ ہے۔ اس کا تو اگر اصل میں دیکھا جائے تو مامون بیسیکلی عباسی اس کا ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہ چونکہ بادشاہ سلامت کے گھر میں پیدا ہوا اور بے فارم میں جو ہے اس کا نام بالآخر ہارون رشید لکھا گیا ابا کا نام، تو اس لیے عباسی ہے. اب جب ہارون مرا، اب یہ دیکھیے اتنے دل سوز بیٹے، یعنی اگر آپ نے کارنامے دیکھنے آپ کو یہاں ملیں گے. دونوں بیٹوں میں خلافت کی جنگ ہوئی، ایک نے عرب علاقے پہ قبضہ کیا، دوسرے نے ایرانی. اب بات یہ کہ امین کو عرب علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد نقصانات کیا ہوا، کیوں امین ہارا اور کیوں مامون جیتا، بھی ایک مفصل بحث ہے اس کی علت اور عوامل اور اس پر، لیکن میں صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ آپ کو اجمالی طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ کیوں مامون جیتا. امین کو جو ضعیف پوائنٹس تھے اس کے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ عباسی خلیفاؤں نے خلافت کو مدینہ سے دور کر دیا تھا، انہوں نے کبھی بھی اس خلافت کو، چونکہ اچھا مجبوری تھی، بیسیکلی مجبوری کیا تھی، مجبوری یہ تھی کہ عرب کانٹیننٹ سے نکل کر غیر عرب کانٹیننٹ میں جو خلافتیں تھیں وہ زیادہ ہو چکی تھی. اب غیر عرب جو علاقے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ عرب کے سینٹر سے نکال کر خلافت کو، دارالخلافہ کو ایسی جگہ بنایا جائے کہ جہاں سے آپ دونوں کو کنٹرول کر سکیں، اس لیے بغداد کو چوز کیا گیا. جب محمد امین نے عرب علاقے کو کنٹرول میں لیا تو اس کی ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ عرب کا جو سینٹرلائز علاقہ تھا، خود عربستان جو اب کہلاتا ہے، وہ علاقہ حکومتی جو پاورز ہیں ان سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے کنٹرول میں اتنی اچھی طریقے سے نہیں تھا. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عرب سے جو آل علی اور اہل بیت کو ان کا حق دلوانے والی تحریکیں تھیں وہ زور پر تھیں. جب امین نے عرب علاقوں کو سنبھالا تو عرب علاقے سنبھالنے کے بعد امین کو ایک ساتھ دو دشمن گفٹ میں ملے، ایک مامون اور دوسری وہ علوی تحریکیں کے جو اس وقت چل رہی تھیں. اب لازم آتا ہے کہ ایک بڑا گروپ ویسے ہی امین کے خلاف تھا. مامون کو فائدہ کیا تھا، مامون کو فائدہ یہ تھا کہ ویسے تو اب یہ دیکھیں کیوں اس زمانے کا عجم جو تھا وہ ساتھ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ وہ عجم تھا جو مامون کے ساتھ تھا، یہ وہ تھا کہ جو خلافت ثانیہ میں مسلمان ہوا ہوا تھا، یہ سارا اینٹی بنی ہاشم تھا. یہ جتنے بھی آپ کو امام زادے ملتے ہیں، اگر آپ ایران کا بھی جائیں تو آپ کو ملے گا قم کے نزدیک مشہد ارتحال میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی امام محمد باقر کے بیٹے سید سلطان، آپ کو کاشان کے نزدیک ملیں گے امام علی کے مستقیم بیٹے امام حسن، امام حسین کے بھائی ہلال بن علی، یہ سارے لوگ اس علاقے میں آ کے شہید کیے گئے. کن کے ہاتھوں؟ انہی لوگوں کے ہاتھوں. یہ مغل حکومت میں ایران جو ہے وہ شیعہ ہوا ہے. ایران کی جو تشیع ہے ایز اے کنٹری، ایز اے ریاست جو ہے، وہ اس کی خدمت 600 سال سے پرانی نہیں ہے. یہ 500-600 سال پہلے وہ شیعہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے سب سنی تھے. اب یہ ان کو اہل بیت کا ساتھ، یعنی یہ جو تھا، ایک تو انہوں نے دینا بھی نہیں تھا، دوسرا ان کے ایک دشمن تھے وہ عرب تھے، چاہے وہ ہاشمی ہو چاہے غیر ہاشمی. لیکن امین کو دو دشمن ملے، اور پھر بہرحال خود بھی وہ نااہل تھا، اس میں یہ بھی ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے. نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ امین ہار گیا، 5 سال کی جنگ ہوئی اور مامون جیت گیا. اب رشید صاحب اتنے دل سوز، اور خود مامون کے بارے میں بھی جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے جی بڑا علم دوست تھا اور بڑے مناظرے کرائے اور بڑی کتابیں اس نے ترجمہ کرائیں، یہ علم دوست صاحب جو تھے انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کا سر کاٹا، نیزے پہ چڑھایا، ایک خیمے میں لگایا، پوری فوج سے کہا ایک دروازے سے داخل ہو، اس پہ لعنت کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکلو. 3 دن تو انہوں نے صرف اپنی فوج سے اپنے بھائی پر لعنتیں کروائیں. جو اپنے بھائی کے ساتھ یہ کرے اس کو امام رضا کو ولی عہد بنانے کا شوق ہے، امام رضا کو ولی عہد بنا سکتا نہیں بنا سکتا. یہ جو تاریخ میں ساری باتیں ہیں کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ مفصل ایک گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں انہوں نے یہ جو علمی کتابیں ترجمہ ہوئیں، ایک پوری تحریک چلی، یونان کے علم کو بڑی تیزی کے ساتھ ترجمہ کیا گیا، یہ کیوں کروایا گیا ایک الگ بحث ہے، اور اس کے نتائج کیا نکلے، میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس دور میں ایک تحریک یہ چلائی گئی کہ آپ کتاب ترجمہ کریں، کتاب کے وزن کے برابر آپ کو سونا دیا جائے گا۔ اب میرا آپ سے ایک صرف یہ سوال ہے کہ اگر کتاب کے وزن کے برابر سونا دیا جائے تو وہ کتاب جو ترجمہ ہوگی وہ علمی کام ہوگا یا لالچی کام ہوگا؟ کسی کتاب کو ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم جو دو باتیں چاہیے وہ یہ کہ آپ جس علم کی کتاب ترجمہ کر رہے ہیں آپ اس پہ تسلط ہو، اور جس زبان سے جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں دونوں زبانوں پہ آپ کو تسلط ہونا چاہیے۔ یہ کم از کم ریکوائرڈ ہے ترجمے کی۔ ہمارے ہاں تو ترجمہ مذاق سمجھا جاتا ہے، وہ آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، میں اس طرح کے دردناک واقعات سے جو ہے وہ گزر چکا ہوں۔ ایک صاحب نے اکنامکس کی کتاب ترجمہ کی، انویسٹمنٹ اینڈ سیونگ ان اسلام، آیت اللہ عباس موسویان کی، خود آغا جو ہیں انہوں نے اجتہاد کرنے کے بعد اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور اس وقت ایران میں اسلامک بینکنگ اور اکنامک سسٹم پر ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ آیت اللہ عباس موسویان۔ اب آیت اللہ عباس موسویان کی کتاب کو ترجمہ کرنے والے صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی اکنامکس نہیں پڑھی۔ اب یہ ان کی بدبختی تھی یا میری بدبختی تھی یا نہیں مجھے معلوم، لیکن وہ کتاب جو ہے میرے پاس آئی کہ اس میں جہاں جہاں اکنامکس کی اصطلاحات آئی ہیں، ٹرمز آئی ہیں، وہاں پہ آپ انگلش میں اس کو کر رہے ہیں۔ میں نے پہلا صفحہ پڑھنے کے بعد، اب مجھے نہیں پتا ترجمہ اس کا کس نے کیا، میں نے ترجمہ پہلا صفحہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ قبلہ یہ جس صاحب نے یہ ترجمہ کی ہے کتاب، ان کو اکنامکس نہیں آتی۔ کہہ لیں ہاں، میں کہا جب نہیں آتی تو ان کو ترجمہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ کہہ لیں آپ اسے چھوڑیں، آپ بس اس کی جو ٹرمز ہیں ان کو انگلش میں کر لیں۔ میں بہت سمجھایا، خیر پھر میں نے کہا چلو اس بہانے کتاب دیکھنے میں بھی تو آئے گی کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے۔ اب بڑی غلطیاں تو آپ ویسے ہی سائٹ پہ کرتے ہیں، اس کا تو ذکر ہی نہ کریں۔ آپ عام سی غلطیوں میں جو میں آپ کو، چونکہ جو اکانومسٹ نہیں اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، فارسی میں سود پروفٹ کو کہتے ہیں، منافع فائدے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے سود مند۔ سود مند اس چیز کو نہیں کہتے کہ جو سود کا کاروبار، سود مند یعنی منافع مند، منافع بخش، فائدے مند چیز۔ فارسی میں سود پروفٹ کو کہتے ہیں، منافع کو کہتے ہیں، فائدے کو کہتے ہیں، ربا کو نہیں کہتے، انٹرسٹ کو نہیں کہتے۔ فارسی میں انٹرسٹ کے لیے ربا استعمال ہوتا ہے، اردو میں سود ہم خاص طور پر جو ہے وہ ربا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ترجمہ کیا تو کہیں، اب اکنامکس میں پروفٹ اور انٹرسٹ دو الگ الگ ویریبلس ہیں، آپ پروفٹ کی جگہ انٹرسٹ یا انٹرسٹ کی جگہ پروفٹ لگا دیں، پوری ایکویشن بدل جاتی ہے، نتیجہ بالکل الٹا نکلے گا۔ اب چونکہ وہ خود اکانومسٹ نہیں تھے، کہیں انہوں نے سود کا ترجمہ سود کیا، کہیں سود کا ترجمہ انہوں نے منافع کیا۔ بڑا میں نے ان کو سمجھایا لیکن بات نہیں، بات یہ کہ یہ کتاب ترجمہ ہو کر جب آئے گی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، لوگ شاید مترجم کو اتنا برا نہ کہیں جتنا یہ کہیں گے کہ اس رائٹر کو اکنامکس نہیں آتی، کیونکہ ان کو یہ تھوڑی پتہ لگے گا کہ اس مترجم کو اکنامکس نہیں آتی، وہ تو یہ سمجھیں گے کہ جس نے لکھا ہے مصنف کو اکنامکس نہیں آتی۔ اس چیز کا جو صلہ ہے آج تک، جس وقت فلسفی کو ترجمہ کیا گیا ان میں وہ لوگ کہ جن کو گریس زبان آتی ہو اور عربی پہ بھی مسلط ہوں، پھر فلسفے پر بھی مسلط ہوں، پھر ترجمہ کریں، کتنے لوگوں کو؟ وہاں تو بازار یہ چل رہا ہے کہ کتاب ترجمہ کرو، وزن کے برابر سونا رکھو۔ تو جو ترجمے ہوئے ہوں گے اس دور میں کتابوں کے، اور اس ترجمے کی بنا پر جو علم آیا ہوگا وہ کیا علم ہوگا، جس کا رونا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہ اپنے اندر ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا عرض کروں۔ یہ جو ماحول ہے اب اس سیگریگیشن، اس بادشاہت اور اس تبدیلی کے ساتھ، امام رضا موجود ہے مامون کے سامنے، اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس نے اپنے بھائی پر بھی رحم نہیں کیا، ان کے ظلم کی اور بہت ساری داستانیں ہیں، وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے۔ اب جب امام رضا کو اس نے بلوایا، دیکھیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ٹریکٹیکلی اس کو سالو کیے، ڈیل کیا۔ ایک بات جو میں بالکل ابتدا میں آپ کی خدمت میں، اب یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے پہلے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ معصوم جو ہوتا ہے، ولی زمان جو ہوتا ہے، اس کی اہم ترین ذمہ داری دین کی حفاظت ہے. جو کام اس نے کرنا ہے وہ دین بچانا ہے, اسلام کو بچانا اس کی اہم ترین ذمہ داری. اب اگر تلوار نکالنے سے دین بچتا ہے تو اس پر تلوار نکالنا واجب, اگر تلوار کو نیام میں رکھنے سے دین بچتا ہے تو تلوار روکنا واجب, اگر شہر میں رہنے سے دین بچتا ہے شہر میں رہنا واجب ہے, اگر ہجرت سے دین بچتا ہے تو ہجرت واجب, اگر اس کے حاضر ہونے سے دین بچتا ہے اس پر حاضر واجب, حضور واجب ہے, اگر اس کے غائب ہونے سے دین بچتا ہے اس کے اوپر غیبت واجب ہو جاتی ہے. اہم ترین چیز کیا ہے؟ دین بچانا. خوب, اب حضرت امام رضا نے جس طرح سے سفر کو شروع کیا, وہ سفر کا آغاز سے لے کر انتہا تک امام نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا, یہ ایک بحث ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا. جب امام کو اس نے کہا کہ آپ یہ خلافت لے لیں, اب امام جانتے ہیں کہ یہ خلافت کس طرح سے دینا چاہتا ہے, امام نے کہا کہ تو کس حیثیت سے خلافت مجھے دے رہا ہے, یا تو یہ تیرا حق ہے اور خدا نے تجھے دی ہے, تو اگر خدا نے تجھے دی ہے تو تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو خدا کی دی ہوئی چیز کو جس کا تو حقدار ہے کسی اور کو دے, اور اگر یہ خدا کی دی ہوئی نہیں ہے اور تو نے قابض اس کے اوپر ہے, تو نے غصب کی ہوئی ہے, تو جو چیز تیری ہے نہیں وہ تو مجھے دے کس حیثیت سے رہے. اب یہ ایک ایسا اشکال ہے کہ جس کا تیسرا کوئی حل نہیں, کیونکہ یا تمہاری ہے یا نہیں, اگر تمہاری ہے تو تمہیں دوسرے کو دینی نہیں چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو تم دے کیسے رہے. کہا اچھا تو آپ میری ولایت عہدی کو قبول کریں. امام نے کہا یہ اشکال ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو بڑے واضح الفاظ میں اس نے دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کر دوں. اب ہم آخر یہاں پہ اس کو جب دیکھتے ہیں کہ کیا قتل کی دھمکی امام کو ڈرا دے گی؟ امام قتل سے نہیں ڈرتے, امام یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے اس کو قبول کرنا دین کو بچائے گا. بس امام نے کیا کیا, امام نے کہا کہ اچھا تم مجھے ولی عہد بنانا چاہتے ہو میری چار شرطوں کے ساتھ, مجھے یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ بھی یہاں پہ کوئی ظالم و جابر حکمران, کوئی ظالم و جابر افسر آ جائے ہمارے سر پہ کھڑا ہو جائے اور ہم سے کہے کہ کرو یہ کام, تو کیا ہم شرائط لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ ہمارے سر پہ کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے کہ یہ کرو, ہم شرائط لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ ہمیں کوئی قتل کی دھمکی دے, ہم شرائط لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ یاد رکھیے کہ شرائط لگانے والا ہمیشہ شرائط قبول کرنے والے سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو صلح امام حسن میں, اگر آپ کو سمجھ میں, آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گی, امام حسن نے صلح نہیں کی تھی, امیر شام مجبور ہوا تھا. امام حسین کا شرط لگانا اور امیر شام کا شرط قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر شام کمزور تھا, امام حسین, امام حسن طاقتور تھے. سیم اسی طرح سے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا شرائط لگانا اور مامون کا قبول کرنا کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کمزور نہیں تھے, نہ ڈرے ہوئے تھے. لیکن آپ نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا ہے, آپ نے اس طرح سے چلنا ہے تاکہ تاریخ میں آگے چل کے مسائل حل رہے ہیں. بس امام نے چار شرطیں, کیا شرط لگائی امام نے؟ امام نے کہا کہ تمہارے حکومتی معاملے میں میرا کوئی دخل نہیں. دوسری شرط کیا؟ میری دوسری شرط یہ ہے کہ نہ میں مفتی بنوں گا نہ میں قاضی. میری تیسری شرط یہ ہے کہ نہ میں کسی کو عزل کروں گا نہ کسی کو نصب, کسی کو نہیں میں ریسٹریکیٹ بھی نہیں کروں گا, کسی کو نہیں نکالوں گا, کسی کو نہیں لگاؤں گا. اور چوتھی شرط میری یہ ہے کہ میں صرف مشاور کی حیثیت سے جہاں ضروری سمجھوں گا مشورہ دوں گا. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چار شرائطیں سے ثابت کیا کیا؟ ثابت یہ کیا کہ دیکھیں, اب اگر آپ کسی کو سامنے رکھ کے کہیں کہ یہ چار شرطوں والا ولی عہد, تو وہ کہے گا کہ یہ چار شرطوں والا ولی عہد ہوتا ہی نہیں ہے. اب ذرا آپ پلٹیں اس پہلی بات کی طرف جو میں نے گفتگو کی شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ولی عہد ہوتا وہ ہے کہ جو پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کرے. ولی عہد بنایا اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے بعد والے کو ٹیک اوور کر سکے, اس کو لے سکے, اس کی چھڑی ہوئی چیزوں کو سنبھال سکے, اس کے معاملات کو آگے چلا سکے. اس لیے اس کو انوالو کیا جاتا ہے ولایت عہدی میں. مولا نے یہ ساری شرطیں لگا کر یہ بتا دیا کہ تاریخ میں میری ولی عہدی کے سامنے جیسے یہ چار شرطیں آ جائیں گی جو بھی با انصاف ہوگا وہ خود یہ کہے گا کہ یہ ولایت عہدی نہیں ہے. آپ کی ان چار شرطوں نے مامون کی جو سازش ہے اس کی کلی کھول دی تھی. ان شرطوں کے ساتھ ولی عہد ہوتا ہے, اسے ولی عہد کہتے ہیں. جس طرح سے آپ ظالم بادشاہ کا نام خلیفہ رکھ دیں تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے, اس طرح کا اگر کرنا چاہتے ہیں ولی عہد تو بنا دیں امام رضا کو ولی عہد. آپ کی تاریخ میں خیانتوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے. یہ جو باتیں یہ تاریخ کی قلم سے یہ حق نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ جو مختلف دسترخانوں کی ہڈیاں چوس چوس کر جو ہے وہ تاریخیں لکھی جاتی ہیں ان میں سے سچ بڑی مشکل سے نکلتا ہے. کیوں نہیں تاریخ میں یہ آپ جائیں ذرا اٹھا کر دیکھیں. سیوتی نے اب تاریخ الخلافہ پوری لپیٹ ڈالی, اس میں کہاں اس نے لکھا, ہر جگہ اس نے یہ ضرور مینشن کیا کہ رافضیوں کی یہ بڑی شخصیتیں تھیں اس دور میں, لیکن کہیں اس نے ذکر نہیں کیا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی عہد بنایا گیا. آپ جا کر ابھی ذرا یہاں سے روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کسی اہل سنت کے شخص سے پوچھیں کہ تم نے سنا ہے کبھی کہ مامون نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنایا تھا, تو وہ ہنس کے آپ کی شکل دیکھے گا. کیوں نہیں بیان کرتے یہ؟ ابن خلدون کو بہت بڑا ماہر عمرانیات اور ماہر تاریخ دان پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے کہ جو اس نے اپنے مقدمے بڑے اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو بیان کیا. مجھے یہ بتائیے کہ تاریخ کے یا کسی بھی سبجیکٹ کے آپ اہم ترین فیکٹرز کو نظر انداز کرنے کے بعد تحلیل کریں, آپ کی تحلیل صحیح ہوگی؟ آپ کو کہے گا کوئی محقق؟ آپ امپورٹنٹ ترین فیکٹرز کو اگر نظر انداز کر دیں تو آپ کو کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں مانا جائے گا. کیوں ابن خلدون کو اتنا بڑھایا چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تاریخ کے اہم ترین فیکٹر تشیع کو نظر انداز کیا, اس نے آئمہ کو آئمہ کی شخصیت کو نظر انداز کیا. یہ کون سی تاریخ کی تحلیل ہے جس میں بنو ہاشم کا کوئی کردار ہی ہمیں نظر نہیں آتا, جبکہ بنو ہاشم کا کردار تاریخ کے سینے میں پتھر کی طرح سے ثبت ہے. نیشاپور میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سلسلہ تو ذہب نہیں بنائی ہے, پتھر پہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کر یہ بتلایا ہے کہ تم تاریخ کے سینے کے صفحے سے ہمارے نام مٹا سکتے ہو لیکن پتھر کے سینے پہ پڑے ہوئے ہمارے قدموں کے نشان نہیں مٹا سکتے. کتنا مٹاؤ گے تم؟ ہے تاریخ میں, ہے آپ کے پاس کہیں, زیادہ جائیے آپ اور مگر ہم نے اور آپ نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اسکول و کالج میں, اس میں ہارون الرشید اور مامون الرشید کے یہ مذائقہ خیز لطیفے نہیں پڑھے ہم نے. ایسا بادشاہ تھا, ویسا بادشاہ تھا, کہاں آپ پڑھا تھا آپ نے کسی ٹیکسٹ بک میں کہ اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنایا؟ مگر یہ تاریخ کا بہت اتنا بڑا بادشاہ اپنے زمانے کا اتنا قوی طاغوت کسی کو اپنا ولی عہد بنایا, یہ چھوٹا واقعہ ہے. اچھا ہمارے ہاں مسئلہ کیا, ہمارے ہاں بھی تحلیل نہیں ہوتی. امام رضا کی سیاسی فعالیت کیا رہی ہوگی میں اس پر بحث نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو جس نقطے کی طرف متوجہ کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی سیاسی فعالیت نہیں تھی تو کیوں ایسا ہوا کہ جب آپ کو نماز عید کے لیے کہا گیا تو آپ کو آدھے روزے سے, یہ چھوٹا واقعہ ہے, ہم پڑھتے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, نعرہ حیدری زندہ باد ختم, نہیں عزیزہ نے میں نے ایسا نہیں ہوتا. آئیں اس کو انالائز کریں, از اٹ پاسبل کہ ایک نماز عید جو ہے وہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے؟ ہے پاسبل کیا؟ ہو سکتی ہے کوئی نماز عید ایسی ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو ایسا واقعہ کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا ہو؟ میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے شخصیات دب کر بھی سیاسی کام کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کے سامنے ریسنٹ ہسٹری ہے, میں بہت زیادہ پیچھے نہیں لے کے جا رہا آپ کو. آج یہ میڈیا کے اور اس کے اتنے خوفناک دور میں آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں صدام ملون کو گرا کر امریکی حکومت آئی تو اس نے ایک وقت میں حکومت کو کنٹرول کے نام پہ کربلا میں بھی فائرنگ کی, اس کے بعد ان کا ارادہ تھا نجف پہ حملہ کرنے کا, ہے یاد آپ کو یا نہیں؟ اس زمانے میں آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ آپ دل کے عارضے میں لندن میں تھے، لندن میں بستر بیماری سے لیٹ کر اس فرزند فاطمہ نے ایک فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا؟ کہا عراقیوں پر واجب ہے اس وقت نجف جانا. تاریخ نے عراق میں ایک اتنی بڑی موومنٹ کو ملاحظہ کیا کہ جس نے اس زمانے کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. دیکھا آپ نے، یہ ولایت کی قوت ہے، یہ ولایت کی قوت ہے، ایسے ہوتا ہے کام. اب یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. دیکھیے عزیزان من، آج کا دور صرف آنکھیں کھولنے کا دور ہے، بصیرت کا دور ہے. کیوں رہبر بار بار بصیرت کہتے ہیں؟ اس لیے ایک آپ کو شخص صاحب ولایت ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس نے ایک فتوے سے پورے عراق کی جو سیاسی کنڈیشنز ہیں اس کو بدل دیا. اس کے مقابلے پہ مطلب ایک اور صاحب ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں ولی فقیہ، میری اطاعت کرو. آنکھیں کھول کے دیکھیں، اگر آپ ان دونوں آدمیوں کی علمی قد کو اگر ناپنا چاہیں تو دنیا میں بڑا واضح ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا قد علمی اعتبار سے بہت مشہور، بہت اونچا ہے، بہت فاضل آدمی آپ. لیکن عراق میں آج بھی آیت اللہ سیستانی کا درس جو ہے اس پہ مسائل ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ حوضہ آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. کیوں؟ کبھی انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی آپ نے. اچھا، ادھر تو ایک افراطی گروہ ہے، اس کے مسائل ہیں، ہماری طرف بھی بعض بہت ماشاءاللہ ہیں، ان کو رہبر کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا. ایسا نہیں ہے اسی زمانے، رہبر کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبر کے بعد کوئی مرجع تقلیدی نہیں ہے. ولایت فقیہ اسی مرجعیت سے نکلتی ہے، اور کہیں پر بھی مرجعیت اور تقلید میں اور ولایت فقیہ کے نظام میں ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے. میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، آج اگر آغا سیستانی واپس آنا چاہے مشکل ہے ان کے لیے؟ ایران واپس آنا چاہے مشکل ہے؟ ایرانی ہیں آپ، آپ نے آج تک عراقی نیشنلٹی نہیں لی، آج بھی آپ ایران واپس آنا چاہیں آپ کے لیے مشکل ہے؟ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کام میں یہاں پہ کر سکتا ہوں شاید وہاں نہ کر سکتا ہوں. اور کسی بھی مقام پر آیت اللہ سیستانی نے اپنے آپ کو رہبر کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا. اسی کا نام نظام ولایت فقیہ ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے، اسی کا نام تقلید ہے. یہ کہیں پر بھی آپس میں نہیں ٹکراتی، اور جہاں ٹکراتی ہوئی نظر آئے وہاں سمجھ لیے گڑبڑ ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جب ایک مرجع تقلید ایک فتوے سے آپ کو بظاہر امام آغا سیستانی کی کوئی سیاسی فعالیت نظر آتی ہے؟ بظاہر کوئی نہیں. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں سمجھاتی ہیں کہ کس طرح سے آئمہ نے اپنے دور میں کام کیا. تاریخ کے آپ ورقوں میں جتنا چھپانا چاہیں، امام کی ایک موومنٹ یہ بتا دیتی ہے کہ ہم کتنا کام کر چکے ہیں. ایک نماز نے یہ بتلا دیا کہ امام کتنا سیاسی طور پر کام کر چکے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. کہ زمانے کا طاغوت اس بات سے گھبرا گیا کہ اگر یہ نماز عید برپا ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ میری حکومت ہاتھ سے چلی جائے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کیا جانا زمانے کے طاغوت کی شکست کا اعلان ہے، کہ وہ آپ کے مقابلے پر آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے نہیں بات کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے امام رضا نے کوئی اس نے کام کیا تھا. ان تمام چار شرطوں کے باوجود امام رضا سیاسی طور پر اس طرح سے فعال تھے کہ اگر آپ کو ایک موقع بھی ملتا، ایک موقع بھی ملتا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہی قدم اٹھاتے جو امام حسین علیہ السلام اٹھاتے. آپ کے لیے مشکل کہاں پر آتی ہے؟ مشکل وہاں پر آتی ہے کہ کچھ لوگ آئے خراسان سے، پیغام بھجوایا انہوں نے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، امام نے رد کرا دیا. 20 دن روزانہ 3 مرتبہ وہ لوگ امام کے دروازے پر جاتے، امام ان کو واپس بھیجاتے. کتنی دفعہ ہوا؟ 60 بار. سوچ سکتے ہیں آپ؟ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ 60 مرتبہ دن میں 3 مرتبہ آپ امام کے دروازے پر جائیں، ساٹھویں دن آپ کی کیا حالت ہوگی؟ کیا ہوگی حالت؟ ہم تو چھٹی دفعہ یہ کہہ کر آتے ہیں کہ یہ امام نہیں ہے، امام اتنے بدلا اخلاق ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ساٹھویں دفعہ کی نوبت نہیں آئے گی، ہم چھٹی دفعہ میں یہ اعلان کر دیں گے. ساٹھویں دفعہ ان کو یہ خیال آیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. انہوں نے جو امام کا نگہبان تھا اس سے رابطہ پیدا کیا، اس کی خدمت میں جا کے کہا کہ تم یہ معلوم کرواؤ کہ گڑبڑ کہاں ہے. ساٹھ مرتبہ ہمیں پلٹا دیا کہ ہماری خطا کہاں. غلام نے آ کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہا مولا خراسان سے آئے ہوئے ہیں، ساٹھ مرتبہ آپ کے دروازے پر آئے. امام رضا نے کہا انہوں نے جھوٹا ادعا کیا اس لیے میں نے نہیں آنے دیتا. مولا جھوٹا ادعا؟ کہاں، یہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتے ہیں جبکہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں سستی کرے. ہمارا شیعہ ہونا بہت بلند مقام ہے. ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو دوست رکھنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے ہیں، تو شاید ان کا مسئلہ حل ہو جائے. اس نے آ کے امام کی خدمت میں کہا، لوگوں کو آ کے کہا کہ امام یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے سر جھکا کے اس سے کہا کہ ہاں جاؤ اور امام سے کہنا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ نہیں، ہم صرف آپ کے دوست، ہم صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. جب اس بات کو امام کے غلام نے آ کر بتایا کہ مولا انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ وہ آپ کے شیعہ نہیں ہیں بلکہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے دشمن کو دشمن رکھنے والے ہیں، امام نے کہا بھلا. جب وہ آئے تو امام نے ان کا بہت اکرام کیا، ان کو بہت پیار سے بٹھایا اپنے پاس. تو انہوں نے کہا مولا یہ صحیح ہے، ہمیں بھی بات محسوس ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی وضاحت ہمیں اور دیں. امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ، ہمارا شیعہ ہونا معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی شیعوں کی صفات گنوائی ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی صفات الشیعہ پر ہم اگر گفتگو کریں میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن عزیزان محترم، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد ان سے یہ پوچھا تم کتنی مرتبہ آئے؟ مولا ہم ساٹھ مرتبہ آپ کے پاس ہیں. امام نے اپنے غلام سے کہا کہ ساٹھ مرتبہ اندر جاؤ اور باہر آ کر ان کو اپنی اور میری جانب سے ساٹھ مرتبہ سلام کرو. یہ شیعہ نہیں ہے، ہم اپنے حساب سے انہیں شیعہ کہتے ہیں. عزیزان محترم، بس سوال میرا آپ سے یہ، کتنے ایسے شیعہ کیا ہم ہیں واقعی؟ امام نے جو ایک واضح طور پر بات بتائی وہ کیا کہ ہمارے شیعہ اپنے وظائف میں سستی نہیں کرتے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم امام رضا، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں یا نہیں، سب سے پہلی چیز جو امام نے بیان کیا وہ یہ کہ اپنے وظائف میں سستی نہیں کرتے. اور کوئی صفت، آپ بہت ساری صفات ہیں جو گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن واقعاً امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اتنا خوبصورت جملہ یہاں پر یہ دیا ہے، اتنے کی پوائنٹ میرے مولا نے بتلایا کہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے. اپنے وظائف میں. اب آپ آئیں ذرا اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سامنے رکھیں, کیا ہم اپنے وظائف پر عمل کر رہے ہیں؟ ہماری حالت عزیزوں یہ ہے کہ ہمیں اپنا وظیفہ نہیں معلوم, چبرست ہم اپنے وظیفے پہ عمل کریں. تو کیا ہم ادعا کر سکتے ہیں اپنے شیعہ ہونے؟ امام کو جو 313 صحابی چاہیے وہ کم از کم شیعہ ہونے چاہیے. ہیں ہمارے پاس 313 ایسے افراد؟ امام رضا کے پاس بھی اگر ایسے کچھ شیعہ ہو جاتے تو میرا مولا بھی کوئی بھی کیوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون مکی والا جو واقعہ ہے مسلم خراسانی کے مقابلے پہ, کیوں آپ نے کہا کہ مسلم مجھے ایسے کچھ افراد دے دو میں تمہیں انقلاب برپا کر کے دکھا دوں, کیوں کہہ رہے ہیں امام؟ اس لیے کہ امام کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. امام کو بہت سارے افراد کی ضرورت نہیں ہوتی, کچھ شیعوں کی ضرورت ہوتی. آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تشیع اپنی تاریخ میں ایک الگ موڑ پیدا کرے, اپنے وظائف کو پہچان اور کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ. عبادتوں کی کثرت, اعمال کی کثرت, یہ ہم سے ریکوائرڈ نہیں ہے. کبھی جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ کلن صرف یہ ہے کہ اپنے وظیفے کو پہچانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش. وظائف میں کوتاہی سے اپنے اجتناب. اگر ہم اور آپ, میں دیکھیں, اگر میں امام رضا کی نگاہ سے شیعوں کو مفصل طور پر بیان کرنے لگوں تو یقیناً وہ ایک الگ سے جنشست ہے پوری. لیکن اب اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں کیا کر پایا کیا نہیں کر پایا, تو جو چیز امام کو میسر نہیں ہے وہ ایسے کچھ ہی ہیں. لہذا اب امام اور کچھ نہیں کرے. یہ سارا واقعہ, یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, میں اس لیے آپ کو دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ دیکھو عزیزوں, 60 مرتبہ کسی کے دروازے پر آنا جانا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے لوگ تھے؟ یہ خراسان کی بڑی بڑی شخصیات تھیں. آپ کا خیال ہے کہ کیا یہ 60 دفعہ آنا جانا آسان کام ہے؟ ہم سے 40 دن دعائیں عہد نہیں پڑھی جاتی, دن میں 3 دفعہ امام کے دروازے پر جانا آسان کام ہے؟ ہم زیارت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں امام کے دروازے, میں وہ نہیں کروں گا لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں ہمارا سلام قبول ہو رہا ہوگا, اس لیے کہ امام نے بار بار واقعہ اس کا وعدہ کیا ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص طور پر خاصیتوں میں سے یہ خاصیت ہے کہ فرمایا کہ جو غمزدہ ہے امام رضا کی زیارت, ہر وہ شخص جو کرے گا امام رضا اس کے غم کو دور کرے گا, ہر گناہگار کی زیارت کے لیے. کہا کہ جو ہے گناہگار امام رضا اس کے گناہوں کا ازالہ کریں گے, اس کے گناہوں کی معافی کا انتظام کریں گے. ہم یہ سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زیارت قبول ہو رہی ہے, تب بھی جب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں کتنی مرتبہ ہم حرم جاتے ہیں. کتنا ٹائم ہم بازار میں تسبیحوں اور نگینے لگنے میں لگا دیتے ہیں اور کتنی مرتبہ ہم حرم جاتے ہیں. کتنی دکانیں ہم نے چھانی ہوتی ہیں اور کتنا ہم نے حرم چھانا ہوتا. ایک واقعہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. گناہگار کی بخشش کرانا, یہ امام رضا کی زیارت کی خاص فضیلت ہے کہ گناہگار کی بخشش ہوتی ہے. جو گناہگار اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے امام رضا کی زیارت کے لیے جائے, آئمہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کے گناہوں کی بخشش. شیخ بہائی علیہ الرحمہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی جو پہلی دیواریں ہیں, یعنی پہلا وہ حرم کے جس کی دیوار اور دروازے بنائے گئے, وہ شیخ بہائی نے بنوائے. شیخ بہائی کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ شیخ بہائی جب اس کا صدر دروازہ حرم کا بنوانا چاہتے تھے تو جس بنا سے، جس کانٹریکٹر سے آپ نے بات کی تھی، آپ نے اس سے یہ کہا کہ یہ دروازہ نصب نہیں کرنا، میں کسی سفر سے جا رہا ہوں اور میں ایک ہفتے کے بعد آؤں گا، اور جب میں آؤں تو میرے سامنے یہ دروازہ لگانا. اس نے کہا آغا اتنی تاکید کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مالک ہیں، پیسے آپ دے رہے ہیں، میں کانٹریکٹر ہوں، آپ جب کہیں گے میں دروازہ لگاؤں، مجھے کیا مسئلہ، آپ ایک ہفتے کیا دو ہفتے بعد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا ہو جائے گا. آیت اللہ شیخ بہائی چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا دروازہ لگا ہوا ہے. آپ بڑے سٹ پٹائے، فوراً آپ کانٹریکٹر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. جب وہ باہر نکلا تو تقریباً ایک غضبناک حالت میں آپ نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دروازہ نہیں لگانا. کانٹریکٹر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، کہنے لگا آغا مجھے معاف کر دیں. کہا معاف کر دیں کیا ہوتا ہے، میں تمہیں تاکیداً یہ کہا تھا، پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں. کہا آغا سب باتیں آپ کی صحیح ہیں، مجھے معاف کر دیں. کہا معاف کر دیں کیا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں لگایا تم نے یہ دروازہ. کہنے لگا آغا آپ گئے یہاں سے، جس دن آپ گئے پہلی رات میں نے خواب میں امام رضا کو دیکھا، اور امام رضا نے مجھ سے کہا کہ یہ دروازہ لگا دو. کہا میں صبح اٹھا، میں نے سوچا کہ میں کہاں اور امام رضا کہاں، اور امام رضا کیوں، جب آپ نے منع کر دیا تو امام رضا کیوں مجھ سے کہیں گے دروازہ لگا. کہا میں نے کہا ہو سکتا ہے پراکندہ خیال ہے، میرے ذہن میں کوئی بوجھ ہو، میں نے زیادہ توجہ نہیں کی. دوسری رات میں نے دوبارہ امام کو دیکھا خواب میں، امام نے کہا اے شخص جب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو دروازہ کیوں نہیں لگا رہا. کہا میں اگلے دن پھر میں اٹھا خواب سے، جب تو میں نے سوچا، میں نے کہا میری حیثیت کیا ہے کہ امام رضا مجھ سے آ کے کیا، پھر آپ کے مقابلے میں آپ نے مجھے منع کیا، آپ جیسی شخصیت، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے اندر کا کوئی شیطان، کوئی نفس ہے جو مجھے بہکا رہا ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا ایسا. تیسری شب میں نے امام کو عجیب حال میں دیکھا، امام غضبناک تھے، اور امام نے کہا یہ میرا حرم ہے، یہ شیخ بھائی کا، میں تجھے کہہ رہا ہوں، تین راتیں ہو گئی مجھے تجھ سے کہتے ہوئے، تو لگاتا کیوں نہیں دروازہ، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو دروازہ لگا. کہا کہ آغا اس کے بعد میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے صبح اٹھ کے دروازہ لگا دیا. جب اس نے یہ کہا تو شیخ بہائی اپنے سر سے امامہ اتار کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگے. وہ بننا کہنے لگا آغا مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصد نہیں تھا. شیخ بھائی کہنے لگے کہ اے شخص اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، تجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے. کہا آغا مجھے بتائیں تو صحیح. کہا کہ میں گیا اس لیے تھا کہ یہاں سے کافی دور ایک شخص، ایک عامل رہتا ہے، جس سے میں نے ایسا طلسم بنانے کا کہا تھا، ایسا تعویذ بنانے کا کہا تھا کہ اگر وہ تعویذ میں اس دروازے کو لگانے سے پہلے اس میں لگاتا تو کوئی گنہگار شخص امام رضا کے حرم میں داخل نہ ہو پاتا. کہا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا چاہتے یہ ہیں کہ گنہگار میرے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے کروائیں. عزیزان محترم، ہمارے آئمہ اتنے مہربان ہیں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے رؤوف آل محمد. رؤوف رحیم سے ایک درجہ آگے ہوتا ہے، رافت رحمت سے زیادہ نرم ہوتی ہے. آج رؤوف آل محمد کی ولادت کا دن ہے، ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے رؤوف آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تجھے رؤوف آل محمد امام رضا کا واسطہ ہے بارِ الٰہ، آج کی اس عیدی، اس دن کی عید کی عیدی اگر تو ہمیں کوئی دینا چاہتا ہے پروردگار، ہمارے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارِ الٰہ بحق امام رضا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، بحق امام رضا شیعیان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان، دعاؤں کو مستجاب فرما، بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام شیخ ابراہیم زکزاکی، شیخ قاسم عیسیٰ، شیخ حسین الرادی اور دیگر جتنے بھی ہمارے مظلوم اسیر ہیں ان کو رہائی عنایت فرما، بحق امام رضا دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما، بحق امام رضا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔